السلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما بقية الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله من يومنا هذا إلى لقاء الله أما بعد فقد قال الله يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. پہلی ماہ رمضان سے آپ کی خدمت میں اسی آیہ شریفہ کی تلاوت کا شرف حاصل کر رہا ہوں، جس میں خداوند عالم نے مومنوں کی ایک خاص ذمہ داری کو بیان کیا ہے کہ اے مومنوں، اس مہینے میں تمہارے اوپر روزہ فرض کیا گیا ہے. البتہ روزے کا تصور کوئی نیا نہیں ہے، تم سے پہلے والی قوموں کے ہاں بھی یہ تصور تھا اور ان کی بھی ذمہ داریوں میں یہ ذمہ داری شامل تھی. پھر مقصد روزہ کو بیان کیا کہ مقصد روزہ تقویٰ ہے. تقویٰ کیا ہے؟ تقوی کی اہمیت کیا ہے ہماری زندگی میں؟ حدیثوں میں کتنی اہمیت دی گئی ہے تقوی کو، قرآن مجید نے کتنی اہمیت دی ہے تقوی کو کہ قرآن مجید میں اگر دیکھیں تو لفظ تقوی کو آپ کی خدمت میں پیش کر چکا. پھر یہ بھی بتایا کہ کس طرح سے تقوی کو یہ جو ہے مضبوط بنایا جا سکتا ہے، تقویت تقوی کس طرح ممکن ہے، استحکام تقوی کے کیا انتظام پروردگار نے کیا ہے. استحکام کے لیے نماز ہے، روزہ ہے، عبادتیں ہیں، دعا ہے، ذکر ہے، یہ ساری چیزیں آپ کی خدمت میں بیان کر چکا. اس کے بعد امام حسن اور مولا کائنات کی سیرت سے تقوی کے نمونے پیش کر دیے. تو کافی حد تک یہ تصور واضح ہو چکا، تقویٰ کسے کہتے ہیں اسے ہم نے جان لیا، اس کی اہمیت کیا ہے یہ جان لیا، بنیاد کیا ہے یہ جان لیا، کس طرح سے استحکام ہو سکتا یہ جان لیا، عملی نمونے بھی دیکھ لیا. اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس 22-23 دن کی تقریر کے بعد ہم پہنچے کہاں ہیں. جہاں پہلے دن تھے وہی ہیں، یا آگے بڑھے یا خدا نخواستہ پیچھے ہٹ گئے ہیں. کیونکہ مولا فرماتے کہ من کانا یوما، جس کے دو دن جو ہیں یہ برابر ہوں، کل کا دن آج کا دن کوئی فرق نہیں آیا ہے، فہوا مقبون، وہ گھاٹے میں ہے. اپنا وقت صرف کیا، سب کچھ کیا، پھر بھی جیسے تھے ویسے ہی. اور اگر خدا نخواستہ پیچھے ہٹ گئے فہوا ملعون. تو نہ ہمیں جہاں تھے وہیں رہنا ہے، نہ اس سے پیچھے ہٹنا، آگے بڑھنا ہے. ہمیں آگے بڑھنا ہے اور انشاءاللہ آگے بڑھے ہیں، جیسا کہ ہمارے جوہر صاحب نے اچھی خبر دی، تو آگے بڑھے ہیں. لیکن دیکھیں واقعاً آگے بڑھے ہیں، یہ ہمارا وہم تو نہیں ہے، گمان تو نہیں کر رہے ہیں کہ ہم آگے بڑھ گئے ہیں. دیکھیں ہر چیز کا ایک اثر ہوتا ہے. ٹیوب لائٹ اگر یہ جل رہی ہے، بلب یہ جل رہا ہے، تو اس کا اثر ہے روشنی. اے سی اگر چل رہا ہے تو اس کا اثر ہے ٹھنڈک. سورج اگر نکلا ہے تو اس کا اثر ہے روشنی. آگ اگر ہے تو اس کا اثر ہے حرارت. برف اگر ہے اس کا اثر ہے ٹھنڈک. ہر چیز کا ایک اپنا اثر ہوتا ہے، اور وہ چیز اپنے اثر سے پہچانی جاتی. اثر کو دیکھ کر کے مؤثر کو پہچانتے ہیں نا, اثر کو دیکھ کر کے. تو تقویٰ بھی ایک چیز ہے, ایک کیفیت کا نام تقویٰ ہے. اس کا بھی اثر کوئی ہے کہ نہیں ہے؟ کہ اگر ہماری زندگی میں وہ اثر ہے تو ہم متقی ہیں. اب جائزہ لینا ہے نا اپنا, البتہ ہر ایک کو اپنا خود جائزہ لینا ہے, دوسرے کا جائزہ مت لیجیے گا کبھی. اپنا جائزہ لیں کہ دیکھیں ہم منزل تقویٰ پر پہنچ سکے یا نہ پہنچ سکے. نمازیں تو ہم نے پڑھی, روزے بھی ہم نے رکھے, شب قدر میں استغفار بھی کیا, توبہ بھی کیا, ذکر بھی کیا, دعا بھی کیا, خدا کو بھی پہچانا, نبی کو بھی پہچانا, امام کی شہادت میں آنسو بھی بہائے, ان کی یہ جو ہے ولادت میں خوش بھی ہوئے, سارے کام تو کر چکے ہیں ہم. اب دیکھیں ہماری عملی زندگی میں اس تقوی کا اثر ظاہر ہوا یا نہیں ہوا. کہ اگر ظاہر ہو گیا ہے تو الحمدللہ, خدا کا شکر ادا کریں, اور آئندہ کوشش کریں کہ جو دولت آ گئی ہے وہ چھننے نہ پائے. چونکہ دولت آ جانے کے بعد چھن بھی تو جاتی ہے نا, آ جانے کے بعد چھننے کا بھی خطرہ ہوتا ہے. تو اگر آ گئی ہے الحمدللہ تو کیا کہنا, سبحان اللہ, خدا کا شکر ادا کریں اور اسے باقی بچائے رکھنے کی کوشش کریں. اور اگر خدا نہ خواستہ ہم نے جب اپنا جائزہ لیا, جائزہ لینے کے بعد نتیجے پر پہنچے کہ نہیں ابھی وہ اثر تو ہمارے اندر پیدا نہیں ہوا ہے, اس کا مطلب ہے کہ ہمارے گزشتہ کاموں میں کہیں کھوٹ ہے, کوئی کمی رہ گئی ہے. کہاں رہ گئی ہے کمی, اس کا جائزہ لیں, کمی کہاں رہ گئی ہے. تو عزیزو, تقوی کا اثر کیا ہے, کیسے پہچانے کہ ہمارے اندر تقوی آیا یا نہیں آیا؟ دیکھیے, انسان کی زندگی کے تین پہلو ہوتے ہیں. یا انسان کی یہ جو ہے فردی زندگی ہے, اکیلا تنے تنہا, اور اکیلے سے جب یہ جو ہے شادی کر لیتا ہے انسان, گھر کے اندر بیوی آ جاتی ہے یا شوہر کسی عورت کو مل جاتا ہے, تب یہ یہاں سے آئلی زندگی شروع ہوتی ہے, فیملی لائف کا آغاز ہوتا ہے. اس کے بعد یہی انسان جب سماج میں جاتا ہے, معاشرے میں جاتا ہے, لوگوں کے ساتھ اٹھتا ہے, بیٹھتا ہے, کہیں پہ جاب کرتا ہے, کوئی کارخانہ کھولتا ہے, اس کے ہاں لوگ کام کرتے ہیں, محفل میں جاتا ہے, مجلس میں جاتا ہے, شادی میں جاتا ہے, رشتہ داروں سے, عزیزوں سے جو ہے یہ جو ہے ان کو دیکھنے جاتا ہے, ملنے کے لیے جاتا ہے, تو یہاں سے سماجی زندگی شروع ہوتی ہے. تین ہی پہلو ہیں انسان کی زندگی کے, فردی پہلو ہے, آئلی پہلو ہے یعنی یہ جو ہے فیملی لائف, اور سوشل لائف. تقوی کا اثر تینوں میں نظر آنا چاہیے. فردی زندگی میں بھی تقوی کا اثر ہونا چاہیے, فیملی لائف میں بھی تقوی کا اثر ہونا چاہیے, اور سماجی زندگی میں بھی تقوی کا اثر ہونا. تینوں زندگیوں میں عرض کروں کہ تقوی کا کیا اثر ہے. سماجی زندگی میں اگر تقوی ہوگا تو ہم کیسے ہو جائیں گے, فیملی لائف میں اگر تقویٰ ہوگا تو ہم کیسے ہوں گے, اور اگر تنے تنہا بھی ہیں, فردی زندگی ہے, تو وہاں ہم کیسے ہوں گے. تقویٰ کا اثر, امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے جب تقویٰ کا اثر پوچھا گیا, اثر تقویٰ کیا ہے, ہم کیسے جانیں کہ ہمارے اندر تقویٰ پیدا ہوا یا نہیں ہوا. میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ تقوی کا مطلب یہ جو ہے منہ ٹیڑھا کر لینا نہیں ہے, پہلے بھی عرض کر چکا ہوں اس کو, کہ جی اب متقی ہو گئے ہیں یعنی اب تو بالکل کسی سے سیدھے منہ بات ہی نہیں کرتے ہیں, یہ تقوی اقوا نہیں ہے. جب تقوی کا اثر امام سے پوچھا گیا تو امام نے ایک جملے میں بیان کر دیا, ان لا یفقدک اللہ حیث امرک ولا یراک حیث نہاک. جس جگہ رہنے کا اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے وہاں سے تم غائب نظر نہ آؤ, اور جہاں سے غائب رہنے کا حکم دیا ہے وہاں تم موجود نہ رہو. اپنی زندگی میں دیکھیں, اللہ نے کہاں جانے کا حکم دیا ہے, مسجد میں جانے کا حکم دیا ہے, مجلس میں جانے کا حکم دیا ہے, کسی مظلوم کی امداد کے لیے جانے کا حکم دیا ہے, کسی مظلوم کی فریاد رسی کے لیے, کوئی یہ جو ہے پروگرام ہو رہا ہے, کوئی اہتمام ہو رہا ہے, وہاں جانے کا اللہ نے حکم دیا ہے. اتفاقاً روز جمعہ آ گیا نا, آخری جمعہ امام خمینی نے اسے یوم قدس کے طور کے اوپر اعلان کیا ہے. البتہ یہ جو ہے ایک علامتی چیز ہے, یہ جو ہے سمبولک ہے, جس مسئلے کو دنیا یہ جو ہے بھلانے کی کوشش کر رہی تھی کہ اتنے بڑے ظلم کو کسی طریقے سے بھلا دیا جائے, اور کامیاب ہو بھی گئے تھے کافی حد تک. کیمپ ڈیوڈ وغیرہ کے معاہدے کے بعد تو کامیابی ہو گئی تھی اچھی خاصی. لوگ بھول رہے تھے کہ کوئی مظلوم قوم بھی ہے, لوگ بھول رہے تھے کہ ہمارا قبلہ اول مسجد اقصی دشمنوں کے قبضے میں ہے. ختم ہو چکی تھی حساسیت. تو خدا امام خمینی کی قبر پہ جو ہے نور کی بارش کرے کہ انہوں نے پھر سے اس قضیے کو روشن کر دیا, ذہنوں کو بیدار کر دیا. یوم قدس ایک موقع ہے, خدا چاہتا ہے کہ جس کے پاس امکان ہے, جس کے بس میں ہے, وہ شریک ہو اس کے اندر. اللہ وہاں دیکھنا چاہتا ہے ہمیں, مجلس میں اللہ دیکھنا چاہتا ہے, مسجد میں اللہ دیکھنا چاہتا ہے, مظلوموں کی حمایت کی صف میں ہمیں اللہ دیکھنا چاہتا ہے, علمی محفلوں میں اللہ ہمیں دیکھنا چاہتا ہے, جہاں علمی یہ جو ہے گفتگو ہو رہی ہے. سینما میں اللہ ہمیں نہیں دیکھنا چاہتا ہے, کلبوں میں اللہ ہمیں نہیں دیکھنا چاہتا, گناہ کی محفلوں میں اللہ ہمیں نہیں دیکھنا چاہتا ہے, غیبت کی محفلوں میں اللہ ہمیں نہیں دیکھنا چاہتا ہے, فریب کاریوں کے اڈوں پر اللہ ہمیں نہیں دیکھنا چاہتا ہے. تقوی کا اثر کیا ہے؟ تقوی کا اثر یہ امام فرماتے کہ جہاں تمہیں اللہ دیکھنا چاہتا ہے وہاں تم موجود رہو, اور جہاں تمہیں اللہ نہیں دیکھنا چاہتا ہے وہاں سے تم غائب رہو. اگر یہ صفت تمہارے اندر پیدا ہو گئی ہے تو سمجھ لو کہ تمہارے اندر تقوی آ گیا ہے. مصلی پہ اللہ ہمیں دیکھنا چاہتا ہے, ہمیں مظلوموں کی حمایت کرتے ہوئے اللہ دیکھنا چاہتا ہے, مومنوں کا دفاع کرتے ہوئے اللہ دیکھنا چاہتا ہے, مومنوں کی عزت و آبرو جو ہے نیلام کرتے ہوئے اللہ ہمیں نہیں دیکھنا چاہتا ہے. اللہ ہمیں یہ جو غیبت کرتے ہوئے, تہمت لگاتے ہوئے, دوسروں کا حق مارتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتا ہے. ہم دیکھیں اپنی زندگی کو, کیا ہمارے ہم زندگی ہم جہاں بیٹھے ہوئے ہیں ہر لمحہ اپنے کو ہم اپنا حساب کرتے رہیں. یہ جو ہے مراقبہ ایک اہم چیز ہے علم اخلاق میں, نگرانی اپنی کرتے رہیں, ہر وقت نگرانی کرتے رہیں ہم کہاں ہیں اس وقت, جہاں بیٹھے ہیں یہ محسوس کریں یہاں بیٹھنا اللہ نے جائز قرار دیا ہے کہ ناجائز. جائز قرار دیا ہے بیٹھے رہیں, اگر ناجائز فوراً کھڑے ہو جائیں. فوراً کھڑے ہو گئے یعنی ہمارے اندر تقویٰ پیدا ہو چکا ہے, تقویٰ ہمارے اندر پیدا ہو چکا ہے. اب ہم یہ نہیں دیکھتے نہیں یہاں بیٹھنے میں تو بڑا مزہ آ رہا ہے ہمیں, یا ہم یہاں بیٹھیں گے تو ہمیں اتنا پیسہ ملے گا, یا یہاں بیٹھیں گے تو ہماری شہرت ہو جائے گی. جس جگہ پہ تمہیں اللہ دیکھنا چاہتا ہے اگر تم وہاں پر ہو تو یہ تقویٰ ہے, اور جہاں تمہیں اللہ نہیں دیکھنا چاہتا ہے وہاں سے اگر تم غائب ہو یہ تقویٰ ہے. البتہ ہونا اور غائب ہونا دونوں اختیاری ہو, اجباری نہیں, زبردستی لا کے مسجد میں کسی کو باندھ دیا گیا ہے. ہوتا ہے نا کبھی کبھی, ایک گاؤں سے کوئی صاحب آئے کسی گاؤں میں مسجد میں, دیکھا فلاں صاحب نماز پڑھا رہے ہیں, ارے یہ نماز پڑھا رہے ہیں, یہ امام بن گئے یہاں پر. اب نماز ہو گئی تو نمازیوں سے کہا آپ لوگوں کو کس کو آپ نے امام بنا رکھا ہے, تو نہایت درجے کا چھٹا ہوا بدماش چور اچکا ہے, اس کو آپ نے امام بنا رکھا ہے. کہا ہمیں معلوم ہے, ہمیں پتا ہے, ہمیں پتا ہے کہ یہ چور ہے, اسی لیے امام بنایا ہے اس کو, یہ ہماری مسجد میں آتا تھا نمازیوں کے جوتے اٹھا کے لے کے چلا جاتا تھا, ہم نے اس کو آگے کھڑا کر دیا کہ جب تک نماز ہوتی رہے گی یہ آگے رہے گا ہمارے جوتے میں, تو یہ ہے آگے مگر مجبوراً آگے ہے. تو مسجد میں ہونا, مجلس میں ہونا کافی نہیں ہے, اختیاراً انسان وہاں آیا ہو, اپنی یہ جو ہے پسند سے آیا, اس جگہ سے غائب ہوا ہے, ہٹا ہے, اپنی پسند سے ہٹا ہے. محفل گناہ میں گیا, رشتہ داروں کے یہاں محفل گناہ سے جی ہوئی تھی, کیا کریں, عزیز داروں کے گئے, دیکھا محفل گناہ ہے, اٹھ کے چلے آئے, ناراض ہوتے ہیں, ہوا کرے ناراض, ہو جائے ناراض. جب محفل گناہ ہے خدا ہمیں یہاں نہیں دیکھنا چاہتا, لیکن اب کیا کریں, رشتہ دار ہیں ہم بیٹھیں گے, چلے جائیں گے, تعلقات خراب ہو جائیں گے, وہ یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا, پھر لوگ کہیں گے یہ پتہ نہیں کس دور کے لوگ چلے آئے ہیں یہاں کے اوپر. اگر وہاں بیٹھے رہ گئے اس کا مطلب ہے تقویٰ نہیں ہے ہمارے اندر, مہینے بھر کی محنت سب برباد گئی ہے. وہ عید کے دن معلوم ہوگا, عید کے دن خاص طور سے معلوم ہوگا. پہچان تقوی کی پہچان کیا ہے؟ میں زندگی میں تقوی ہے یا نہیں، ایک جملہ ہے. ائمہ کا یہ تو کمال ہے نا، جو باتیں ہم لوگ گھنٹے بھر میں کہتے ہیں ایک جملے میں کہہ دیتے ہیں. ان لا یفقدک اللہ حیث امرک ولا یراک حیث نہاک، جہاں سے منع کیا ہے وہاں پر نظر نہ آؤ، اور جہاں رہنے کا حکم دیا ہے وہاں سے غائب نہ ہو جاؤ. یہ ہے تقوی. اور مولا کائنات کسی صاحب کے گھر گئے کسی وجہ سے، ہم لوگ بھی جاتے رہتے ہیں وہاں، گھر ان کے گھر گئے بیٹھے، باتیں ہو رہی تھیں کہ ایک صاحب نے پانی مانگا، صاحب خانہ نے پانی کے بجائے شراب پیش کر دیا. پانی کے بجائے صاحب خانہ نے شراب پیش کر دیا. مولا کھڑے ہو گئے، یہاں میری جگہ نہیں ہے، یہاں میری جگہ نہیں ہے، کیونکہ خدا ہمیں مجلس گناہ میں دیکھنا نہیں چاہتا ہے. گناہ خود کر رہے ہوں شرط نہیں ہے، جہاں گناہ ہو رہا ہو وہاں خدا ہمیں دیکھنا نہیں چاہتا. اس لیے جو ہے تمام فقہا کا فتویٰ ہے، جس ٹیبل پر شراب رکھی ہوئی ہے اگرچہ آپ شراب نہ پی رہے ہوں وہاں بیٹھنا حرام ہے، تمام فقہا کا فتویٰ ہے. اسی بنیاد پر دیا ہے فتویٰ مولا کے اسی جملے کی بنیاد پر. مولا اٹھ گئے، مولا تو شراب نہیں پیش پی رہے تھے نہ، وہ مولا کو شراب پیش کر رہا تھا، شراب اس شخص کو اس نے پیش کیا. مولا کھڑے ہو گئے، کیونکہ یہ محفل گناہ ہے، محفل گناہ میں ہم نہیں بیٹھ سکتے ہیں. تقوی کا دوسرا اثر کیا ہے؟ ایک اثر تو عرض کر دیا تقوی کا. تقوی کا دوسرا اثر یہ ہے، انسان کے اندر جب تقوی پیدا ہو جاتا ہے تو وہ حصول علم کی طرف آگے بڑھتا ہے. جو چیز اسے جاننا چاہیے اپنی زندگی میں، فی الحال میرا موضوع علم نہیں ہے، بہت تفصیلی موضوع بھی کبھی انشاءاللہ عرض کروں گا کہ کون سا علم سیکھنا چاہیے کون سا علم نہیں سیکھنا چاہیے. ہر علم کا جاننا، وہ علم سیکھے جو انسان کے دین اور دنیا میں کام آ رہا، البتہ وہ دین جو کہ دنیا جو دین کے سائے میں ہو، وہ دنیا نہیں جو دین کو تباہ کر دے برباد کر دے. ہر وہ چیز جو ہمارے دین اور دنیا کے لیے فائدے مند ہے مفید ہے اسے حاصل کرنا چاہیے. ظاہر سے بات ہے علم کا دامن بہت وسیع ہے، سارے علوم تو انسان ایک ساتھ حاصل نہیں کر سکتا، تو ہم کیا کرتے ہیں اس میں چنتے ہیں نا، انتخاب کرتے ہیں. انتخاب کی بیس کیا ہوتی ہے؟ جو ضروری ہوتا ہے اسے پہلے لیتے ہیں. اب یہ جو ہے ضرورت کیا ہے؟ آج کل کے زمانے میں جو ہے ضرورت سے مراد یہ ہوتی ہے جس میں نوکری اچھی مل سکے، جس میں پیسہ زیادہ مل سکے، یعنی مقصد یہی نہ ہوتا جس میں زندگی ہماری آسانی سے اور آسائش سے کٹ سکے، یہی ہوتا ہے نا. زندگی کیا ہے؟ کتنے دن کی ہماری زندگی ہے؟ 50 سال، 60 سال، 70 سال یا بے نہایت؟ زندگی کی تو حد ہی نہیں ہے، کیونکہ زندگی فقط دنیا والی نہیں ہے، دنیا بھی زندگی ہے اور آخرت بھی زندگی. زندگی کی دو اسٹیج ہے، دو مرحلے ہیں، ایک دنیا کا مرحلہ ہے، ایک آخرت کا مرحلہ. دنیا کا مرحلہ محدود ہے، آخرت کا مرحلہ لا محدود ہے. ہمیں آسائش چاہیے نا اپنی زندگی کے لیے، علم کیوں حاصل کرتے ہیں؟ زندگی میں سکون کے لیے، آسائش کے لیے، آرام کے لیے. کیا 50 سال کا آرام اور 50 کروڑ سال کی تکلیف یہ ہمارا مقصد ہے؟ وہ ہرگز نہیں. ہم کم تکلیف کو برداشت کر لیتے ہیں زیادہ آرام کے لیے. تو وہ علم حاصل کریں جو ہمیں طویل زندگی میں فائدہ پہنچا سکے، طویل زندگی میں جو ہمارے لیے فائدہ مند ہو. لہذا سب سے اہم علم علم شریعت ہے، علم دین ہے. یہ معلوم کرنا ہے کہ اللہ ہمیں کہاں دیکھنا چاہتا ہے، کہاں نہیں دیکھنا چاہتا. ابھی عرض کیا ہے نا کہ تقویٰ کیا ہے، وہاں رہو جہاں تمہیں اللہ دیکھنا چاہتا ہے، وہاں نہ رہو جہاں تمہیں اللہ. تو سب سے پہلے جاننا پڑے گا نا کہاں اللہ ہمیں کہاں دیکھنا چاہتا ہے، اللہ ہمیں کہاں نہیں دیکھنا چاہتا ہے. اکثر کو تو یہی نہیں معلوم ہے کہ اللہ کہاں دیکھنا چاہتا ہے کہاں نہیں دیکھنا چاہتا ہے. اچھا سنیما جانا حرام ہے، گناہ ہے، واقعی سنیما جانا گناہ ہے. سوالات ہوتے ہیں، ابھی بھی ہوتے ہیں. شراب پینا واقعی گناہ ہے، شراب پینا. غیر ذبیحہ گوشت کھانا گناہ ہے، پردہ واقعاً واجب ہے، داڑھی مڑنا گناہ ہے. ابھی بھی سوال ہوتا ہے، ابھی بھی سوال ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہمیں علم نہیں ہے. تو تقوی کا دوسرا اثر یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی میں ہما وقت جتنا اس سے ہو سکتا ہے کوشش کرتا ہے علم حاصل کرنے کی. چنانچہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمام التقوی ان تتعلم ما جہلت، جس کی چیز کے بارے میں تمہیں علم نہیں ہے، کمال تقوی یہ ہے کہ تم اسے حاصل کرنے کی کوشش کرو. نہیں، وہ سیکھنے جائیں گے تو پھر وہ جاب پہ ایک گھنٹہ لیٹ جانا پڑے گا ہمیں. جاب کی اہمیت ہے، دینی تعلیمات کی، دینی معلومات کی اہمیت نہیں ہے. 50 میل، 100 میل، 70 میل گاڑی چلا کے جائیں گے کہ فلاں کیا افطار ہے، افطار کرنے کے بعد 45 منٹ، ایک گھنٹہ دیتے ہوئے بازوں کے ہاں بتا، ماشاءاللہ آپ لوگ نہیں، آپ تو موجود ہیں، ڈٹے ہوئے ہیں، جمے ہوئے ہیں، کل کے بھی تھکے ہیں، رات بھر کے جگہ ہیں، پھر بھی آج حاضر ہیں. ہے نا افراد ایسے، یعنی اس کی ان کی نگاہوں میں اہمیت ہی نہیں. گھنٹہ دو گھنٹہ گاڑی چلا کے آپ کو جو ہے، یہ جو ہے فقط منہ دکھانے آ گئے تھے. کھانے تو نہیں آئے تھے، کھانا ان کے اپنے گھر میں بھی رکھا ہوا ہے، کھانا تو ان کے اپنے گھر میں بھی ہے نا. اتنا مہنگا تو کھانا امریکہ میں نہیں ہے، کھانے کے یہاں کیا ہے قیمت ہے؟ کچھ نہیں ہے. جتنا وہ تیل پھونک کر کے آئے ہیں، گاڑی چلا کر کے آئے، کھانے کے لیے نہیں آئے تھے، آپ کو منہ دکھانے کے لیے آئے تھے. کیونکہ آ کر کے پھر واپس چلے جانا، اور جن چیزوں سے ناواقف ہیں، لا علم ہیں، اسے حاصل کرنے کے لیے نہ بیٹھنا، یہ علامت ہے کہ تقوی نہیں ہے. تمام تقوی ان تتعلم ما جہلت، کمال تقوی جو باتیں نہیں معلوم ہیں ہمیں، اسے حاصل کرنے کی جہاں تک ہو سکتا ہے، جو وقت بھی ہمیں ملا ہے. ٹھیک ہے، بزنس ہے، روزگار ہے، وہ بھی ضروری ہے زندگی کے لیے، بال بچے ہیں ان کو پالنا ہے، یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے، فریضہ ہے. یہ اسلام نہیں کہتا ہے کاروبار چھوڑ چھاڑ کے اسی میں لگ جاؤ، لیکن بہرحال کاروبار سے، بزنس سے، آفس سے ٹائم بچتا ہے، اسے کہاں صرف کرتے ہیں چیزوں میں. ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر کے میچ دیکھ رہے ہیں، فلم دیکھ رہے ہیں، بےہودہ بے فائدہ ابس بحثوں میں اپنا وقت یہ جو ہے برباد کر رہے ہیں. فلاں نے یہ کیا، فلاں نے کیا، ان کے گھر میں یہ ہو گیا، ان کے بہو نے ایسا کر دیا، ان کے ساس نے ایسا کر دیا. خوب ان باتوں سے آپ کو کیا لینا دینا ہے، کیا حاصل ہوگا، کیا ملے گا آپ کو اس سے؟ کم سے کم یہ ٹائم تو آپ صرف کر سکتے ہیں حصول علم کے لیے. بچوں کو پالنے میں ٹائم لگانا ٹھیک ہے، کوئی ہے معقول سی بات ہے، وہ وقت آپ وہاں لگائیں، اس کے بعد وہ وقت بچتا ہے. تمام تقوی ان تتعلم ما جہلت وتعمل ما علمت، بات مکمل اب ہوگی. کمال تقوی یہ کہ ان چیزوں سے آپ نہیں واقف ہیں، انہیں جاننے کی کوشش کریں، اور جنہیں جان گئے ہیں ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں. بھاگتی اسی لیے ہے نا جاننے سے، کہ جاننا جو ہے وبال جان ہے، جہالت زندہ باد، جانتے ہی نہیں ہے. ارے ہم تو جانتے نہیں تھے، آپ یہ بہانہ بنا کے اللہ کی بارگاہ میں معذور نہیں ہے کہ ہم جانتے نہیں تھے. لا علمی عذر نہیں ہے خدا کی بارگاہ میں. جس وقت قیامت میں جائیں گے تو وہاں پر جب سوال ہوگا، جب وہاں پر سوال ہوگا بارگاہ خدا مندی میں، تم نے یہ گناہ کیوں نہیں کیا، ہم تو جانتے ہی نہیں تھے، ہمیں کیا پتا تھا، چھوڑ نہیں دیں گے. دوسرا سوال، حلا تعلمت، سیکھا کیوں نہیں، کیوں نہیں سیکھا؟ ایک دفعہ کہیں نا، سیکھنے کی تو کوشش کیا تھا، مولانا عسکری کے پاس بار بار جاتے تھے، وہ جو بھگا دیتے، جو ہم سو رہے ہیں، ہم آرام کر رہے ہیں، ہمیں ٹائم نہیں ہے. یا اتنی لمبی فیس مانگتے تھے جو ہم دے نہیں سکتے تھے، تب تو آپ چھوٹ جائیں گے. اور ان کے علاوہ کوئی تھا نہیں بتانے والا مثلا، تب تو آپ چھوڑ جائیں گے، پھر ہم پکڑے جائیں گے. ادھر آؤ، تم کو علم کاہے کے لیے دیا تھا، اس کے لیے دیا تھا؟ تو یہ کہہ دینا کہ ہمارے پاس علم نہیں ہے، ہم جانتے نہیں ہیں، یہ کافی نہیں ہے. وہاں پہ سوال کیا جائے گا، اور جب جان گئے تو اس کے بعد سیکھنا ایک ذمہ داری، سیکھنے کے بعد عمل کرنا دوسری ذمہ داری. کیونکہ اگر علم آ گیا ہے اور عمل نہیں ہے بیکار ہے وہ. العلم بلا عمل کالشجر بلا ثمر. کسی نے سیب کا پیڑ لگایا ہے، میں سیب آتا ہی نہیں، پھلتا ہی نہیں، اسے کیا کریں گے؟ اس درخت کو کاٹ کے پھینک دیں گے. آم کا پیڑ لگایا، آم پھلتا ہی نہیں ہے، کاٹ کے پھینک دیں گے اس کو. یہ تو ہوتا ہے نا، جب پھل آنا بند ہو جاتا ہے پھلدار پیڑ میں تو اس کو اکھاڑ کر کے پھینک دیا جاتا ہے. العالم بلا عمل کا شجر بلا ثمر. بغیر عمل کا عالم ویسے ہی ہے جیسے بے پھل کا جو ہے وہ درخت ہوتا ہے. سورہ جمعہ میں عجیب تعبیر کی ہے، مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها کمثل الحمار يحمل اسفارا. وہ انسان جس نے علم تو حاصل کر لیا مگر عمل نہیں کرتا، اس کی مثال اس گدھے کی ہے جس کے اوپر کتابوں کو لاد دیا گیا ہو. خوب، کتاب گدھے پر کتاب نہ ہو تو کیا فرق پڑتا ہے؟ 100 کتاب لاد دیں تو کیا فرق پڑتا ہے؟ گدھا تو گدھا ہی رہے گا نا، اس کے مقام میں اس میں اضافہ تو نہیں ہو جائے گا، اس کا درجہ بڑھ جائے گا، سوائے اس کے کہ ایک بوجھ ہے اس کے اوپر، نہ ہوتا تو زیادہ یہ جو ہے فری محسوس کرتا ہے اپنے کو، تو اس کی فضیلت نہیں بڑھ گئی. اسی طرح سے جو شخص علم حاصل کر لیتا ہے مگر عمل نہیں کرتا، تو علم کا حاصل کرنا بھی ضروری، اور علم حاصل کرنے کے بعد تو تقوی کی پہچان کیا ہے؟ ہماری زندگی میں تقوی ہے یا نہیں، اگر جانچنا چاہ رہے اپنے کو، پرکھنا چاہ رہے، دیکھیں ہمارے اندر علم کی بھوک ہے کہ نہیں ہے، سیکھنے کی بھوک ہے کہ نہیں ہمارے اندر. اگر سیکھنے کی بھوک نہیں ہے تو ہمارے اندر تقوی کی کمی ہے. اگر سیکھ تو لیا ہے مگر عمل کرنے پر طبیعت مائل نہیں ہو رہی ہے، جب بھی تقوی کی کمی ہے. اگر سیکھنے کی بھوک ہے اور جو کچھ سیکھتے ہیں اس پر عمل بھی کرتے ہیں، گواہی ہے اس بات کی، پہچان ہے اس بات کی کہ ہماری محنتیں ماہ رمضان میں بیکار نہیں گئی ہیں. لعلکم تتقون، جو ایک امید لگائی گئی تھی، ہم امید کے اوپر کھڑے اترے. تقوی کا تیسرا اثر جو ہے وہ یہ ہے کہ جس کے پاس تقوی ہوتا ہے نا، وہ اپنے کیے ہوئے کاموں پر کبھی شرمندہ نہیں ہوتا، پشیمان نہیں، شرمسار نہیں ہے. بھئی بہت سے لوگ ہیں نا اپنا کام ڈرتے ہیں کوئی ہمارے حرکتوں سے واقف تو نہ ہو جائے، چھپا کے کرتے ہیں، یہ خوف رہتا ہے کہیں ہمارا بھانڈا پھوٹ نہ جائے، ہماری کرتوت تشت ازبام نہ ہو جائیں. متقی کہیں یہ خوف نہیں ہوتا کہ کسی نے ہمارا کوئی عمل دیکھ لیا تو ہم کیا جواب دیں گے. چنانچہ حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام سے جب آثار تقویٰ کے بارے میں سوال کیا گیا تو مولانا نے فرمایا ہوا انہو لو وضع عملک علی طبق ولم یجعل علیہ غطاء وطیف به علی اہل الدنیا لما کان فیہ شیء تستحیی منہ. مولا فرماتے ہیں کہ متقی کے پہچان یہ کہ اگر متقی کا عمل کسی ایک طبق میں رکھ دیا جائے، ایک ٹرے میں رکھ دیا جائے، اس کے اوپر غلاف بھی نہ ہو، یعنی اس کا عمل اگر لوگوں کی نگاہوں کے سامنے آ جائے، ایک طبق میں رکھ کر کے جس پر غلاف نہ ہو، پوری دنیا میں گھمایا جائے، ایک ایک کو دکھایا جائے، تو اسے اپنے عمل سے شرمندگی نہ ہو. بہت سارے لوگ کام کرتے ہیں، کہیں بیوی کو نہ خبر مل جائے، شوہر کو خبر نہ مل جائے، باپ کو خبر نہ مل جائے، بھائی کو خبر نہ مل جائے، پڑوسیوں کو خبر نہ مل جائے، یہ جو ہے معمومین کو کہیں اطلاع نہ مل جائے، سینٹر والوں کو کہیں جو ہے پتہ نہ لگ جائے، بھنک نہ لگ جائے کہ عسکری نے فلاں حرکت کی تھی. اگر اس بات کا خوف ہے کہیں لوگوں کو پتہ نہ چل جائے، اس کا مطلب ہے کہ ہمارے یہاں تقویٰ نہیں ہے. اگر ہمارے یہاں تقویٰ ہے تو تقویٰ کا اثر یہ ہوگا کہ ہمارا عمل ایسا ہوگا، ہماری زندگی ایسی ہوگی، چاہے سب کو پتا لگ جائے ہمیں کوئی شرمندگی نہیں ہے، کیونکہ ہم نے کوئی غلط کام زندگی میں کیا ہی نہیں ہے، ہم نے کوئی ایسا کام کیا ہی نہیں ہے، شوہر نے کوئی ایسی حرکت نہیں کی کہ بیوی کے سامنے اس کو شرمسار ہونا پڑے، بیوی نے ایسا کوئی کام نہیں کیا ہے کہ شوہر کے سامنے بیوی کو شرمندہ ہونا پڑے. کھلی ہوئی کتاب ہے زندگی، کھلی ہوئی کتاب ہے زندگی. تقویٰ اگر ہوگا، تقویٰ کا اثر زندگی میں یہ پڑے گا، دیکھیں کہ ہم ایسے کوئی کام تو نہیں کرتے ہیں کہ اس کو ہم چھپانا پڑتا ہے دوسروں سے، کہیں ان کو خبر نہ ہو جائے. ہر ٹیلی فون کے اوپر جو ہے وہ دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے؟ اگر ایسا ہے تو یقین ہے ممکن ہے بعض لوگ کہیں گے تو یہ تو کام تو فقط معصوم ہی کر سکتا ہے. نہیں، ایسا نہیں، یہ کام صرف معصوم کر سکتا ہے. کہ پھر معصوم اور غیر معصوم میں فرق کیا ہے؟ معصوم اور غیر معصوم میں بہت سا فرق ہے. ایک فرق یہ ہے کہ معصوم گناہ کے بارے میں سوچتا بھی نہیں ہے. ہمارا صرف یہ گناہ کرتے نہیں ہیں، معصوم گناہ کے بارے میں سوچتا بھی نہیں ہے، اس کے ذہن و خیال میں بھی گناہ کا تصور نہیں آتا ہے. مولا کائنات حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام سے جب متقیوں کے اوصاف کے بارے میں پوچھا گیا، مولا کے ایک صحابی ہیں جن کا نام حمام ہے، حمام ہے ان کا نام. حمام کا معنی کیا ہے؟ بہت زیادہ غمزدہ رہنے والا. حمام بہت زیادہ، حمام وہ والا حمام نہیں جو یہاں پہ ہم لوگوں کے ہوتا ہے نہانے والا، ہے سے نہیں ہے، چھوٹی ہے والا حمام ہے یہ. حمام حمام یعنی بہت زیادہ غمگین رہنے والا. اور حمام تھے اسم با مسمہ. البتہ غم دو طرح کا ہوتا ہے، ایک غم دنیا ہے، ایک غم آخرت ہے. غم دنیا اچھی چیز نہیں ہے، ممدوح نہیں ہے. کاہے کا غم؟ جو اللہ نے دیا تھا خوش ہیں اس کے اوپر. اگر اللہ کی تقدیر پہ راضی ہیں، جو اللہ نے ہمیں دے دیا، دن بھر ہم نے محنت کیا، محنت کرنے کے بعد ہمیں $100 ملا الحمدللہ، $1,00,000 ملا الحمدللہ، نہ 100 ملنے کی کا غم ہے نہ 1,000 ملنے کی خوشی ہے. ایک ہوتا غم دنیا اور ایک ہے غم آخرت. غم آخرت، خدا یا کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے قدم پھسل جائیں اور ہم جنت کے بجائے جہنم کا لقمہ بن جائیں، جہنم کا ایندھن بن جائیں ہم ہی. جہنم کا ایندھن کون؟ انسان ہے نا. وقودہ الناس والحجارہ، خدایا کہیں ایسا نہ ہو جائے. غم آخرت ایک یہ جو ہے ممدوح چیز ہے، اچھی چیز ہے. غم دنیا ہے بری چیز. حمام بے حد غمگین رہتے تھے، حمام کو غم دنیا نہیں تھا، غم آخرت تھا حمام کو. آیا ایک دن آ کر کے مولا علی سے کہنے لگے، مولا متقیوں کے اوصاف بیان کر دیجئے، دیکھنا چاہتا ہوں، پرکھنا چاہتا ہوں اپنے کو، میں متقی ہوں یا متقی نہیں ہوں، مجھے اوصاف متقیوں کے بتا دیجئے. حمام کے جواب میں مولا نے 100 صفات متقیوں کے بیان کی ہیں، 100 صفات بیان کی. یہاں میں 100 نہیں بیان کروں گا، 2-3 بیان کروں گا، وقت نہیں ہے. انشاءاللہ پھر کبھی ہوا موقع تو اسی کو عنوان قرار دے کر کے اوصاف متقیوں کو بیان کر سکتا ہوں. مولا کے 100 پورے ہوئے، ان کی زندگی کے وقت پورے ہوئے، چیخ ماری اور غم آخرت، غم آخرت. مولا سے جب پوچھتے ہیں کہ مولا متقیوں کے اوصاف بیان کیجئے، 2 یا 3 اوصاف بیان کر سکوں گا، اگر شاید ایک ہی تک پہنچ سکوں، ٹائم نہیں رہ گیا. مولا فرماتے ہیں کہ فالمتقون فیہا ہم اہل الفوائل، جو لوگ دنیا میں تقوی اختیار کرتے ہیں وہ صاحبان فضیلت ہوتے ہیں، کچھ فضائل کے مالک ہوتے ہیں، کچھ اقدار ہیں ان کے، کچھ چیزیں ہیں جو ان کی نگاہوں میں اہمیت رکھتی ہیں، ان اوصاف کے وہ حامل اور مالک ہوتے ہیں. پہلی چیز جو مولا بیان کرتے ہیں، منطقہم الصواب، صواب 7 سے، یہ جو ہے سے والا نہیں، منطقہم الصواب. جب وہ بولتے ہیں، سب سے آسان کام کیا ہے؟ بولنا. اگرچہ یہ بھی کوئی آسان کام نہیں، بہت مشکل کام ہے. واقعی میں خدا کی بہت بڑی نعمت ہے بولنا کا، انسان غور کرے کیسے بولا جاتا ہے، لاکھوں الفاظ کے درمیان میں سے اپنے مطلب کے لفظ کو چننا 1 سیکنڈ کے اندر، یہ تو ہوتا ہے نا. لاکھوں الفاظ آپ کے ذہن میں ہیں، بہت بڑی یہ جو ہے ڈکشنری، اس کے اندر سے آپ کو چن لینا فوراً الفاظ کو، اتنی تیزی کے ساتھ. ابھی اتنی تیزی کے ساتھ کمپیوٹر بھی چن نہیں پا رہا ہے، جتنی تیزی سے ہمارا یہ ذہن چنتا ہے. اس کے بعد زبان مختلف انداز میں اتنی تیزی کے ساتھ جو گھومتی ہے، مختلف ایکشن زبان کے 1 سیکنڈ کے اندر. یہ خود اپنی جگہ پر ایک وسیع چیز ہے. بہرحال ہمارے یہاں سب سے آسان کام کیا ہوتا ہے؟ بولنا. بولنا بعض لوگ کہتے ہیں بولنے پہ کیا جاتا ہے؟ ٹیکس لگتا ہے کوئی بولنے پر؟ جیسے بولے جاؤ. اسلام میں ٹیکس ہے بولنے پر بھائی. اسلام میں بولنے کے اوپر ٹیکس لگا ہوا ہے. امام فرماتے ہیں کہ منطقہم الصواب, متقین جب بولتے ہیں تو وہی بولتے ہیں جو خدا چاہتا ہے. کبھی بھی ان کی زبان سے کوئی ایسا لفظ نہیں نکلتا ہے جو خدا کو پسند نہیں ہے. ہر جگہ کے اوپر دہن نہیں کھولتے ہیں. جہاں خاموش رہنا چاہیے وہاں چپ رہتے ہیں, جہاں یہ جو ہے بولنا چاہیے وہاں چپ نہیں رہتے ہیں. کیونکہ بعض جگہوں پہ چاہتا ہے کہ خدا نہ بولیں. آپ کسی کو آپ نے کوئی غلط کام کرتے ہوئے دیکھا ہے اور آپ آ گئے ہیں, خدا کیا چاہتا ہے کہ آپ آ کے سب سے کہیں بھیا فنا صاحب ارے وہ تو ایسی حرکت کر رہے تھے؟ نہیں, خدا نہیں چاہتا ہے. اسی کا نام تو ہے غیبت نا. حقیقت ہے, سچ ہے, سچ ہوا کرے. تمہاری ذمہ داری ان کے عیوب کو فاش کرنا نہیں, اس پر پردہ ڈالنا ہے. اس پر پردہ ڈالنا ہے. منطقہم الصواب, وہ جب بولتے ہیں تو بولنے میں وہ مشیت خدا کے پابند ہوتے ہیں, بولنے کے مقام پر چپ نہیں رہتے. ظالم کے جو ہے ظلم کو آشکار کرنا واجب ہے مظلوم کی حمایت کے لیے. مظلوم جو ہے پیسا جا رہا ہے, ظلم ہو رہا ہے اس کے اوپر, ہم دیکھ رہے ہیں کھڑے. اگر ہم بول کر کے مظلوم کے ظلم میں کمی لا سکتے ہیں جو اس کے اوپر ظلم ہو رہا ہے ظالم کی طرف سے, تو ہماری ذمہ داری ہے ہم بولیں. یہاں چپ رہنا حرام ہے, یہاں خاموش رہنا حرام ہے. وہاں پہ چپ رہنا واجب ہے, یہاں پہ چپ رہنا حرام ہے. منطقہم الصواب, اگر پہچاننا ہے کہ ہمارے اندر تقویٰ ہے یا نہیں ہے تو پہچان یہ ہے کہ دیکھو جب تم بولتے ہو اپنے الفاظ کو چیک کرو, تم کہاں پہ بولتے ہو, کس مقام پہ بولتے ہو. بولنے سے پہلے سوچ لو یہاں پر بولنے کی اللہ نے ہمیں اجازت دی ہے کہ نہیں دی ہے. سچ بول رہے ہیں کہ جھوٹ؟ جھوٹ بولنے کی تو اللہ نے اجازت نہیں دی ہے نا. یہ جو بول رہے ہیں کسی کی غیبت تو نہیں ہو رہی ہے, کسی کا دل تو ہمارے بولنے سے نہیں دکھ رہا ہے. ارے ہم تو یہ جو ہے مذاق کر رہے تھے. مذاق کی اسلام میں ایک لمٹ ہے نا, ایک حد ہے. مذاق وہیں تک ہے جہاں تک جس سے مذاق کر رہے ہیں اس کو تکلیف نہ پہنچے. مذاق کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جس سے مذاق کر رہے ہیں اس پر ہنسیں. مذاق کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ہنسائیں. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, ہم مذاق کرتے ہیں سب ہنستے ہیں وہ روتا ہے. ایسا مذاق ہو کہ وہ بھی ہنسے تب تو ہے مذاق, ورنہ پھر وہ جو ہے مذاق کی حد سے نکل گیا, وہ گناہ ہے. مذاق اگر کسی سے کر رہے ہیں اس کی ایک حد ہے. تو جھوٹ بولنے کی اللہ اجازت نہیں دیتا ہے, غیبت کرنے کی اللہ اجازت نہیں دیتا ہے, تہمت لگانے کی اللہ اجازت نہیں دیتا ہے, چغلی کھانے کی اللہ اجازت نہیں دیتا ہے. ادھر کی ادھر لگا, آج کتنے جھگڑے ہوتے ہیں اسی زبان کے اوپر. اگر انسان کنٹرول کر لے کتنے ہی فتنے دفن ہو جائیں, کتنی ہی فتنوں کی جڑ جو ہے وہ یہی زبان ہے. زبان ہے بڑی, بہت بڑی نعمت, لیکن نعمت جتنی بڑی ہوتی ہے خطرہ بھی اتنا ہی بڑا ہوتا ہے اس کے ساتھ, یاد رکھیے گا. زبان بولنا اتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے خلقت انسان کے بعد پہلی نعمت جو قرار دی ہے وہ بولنا ہے. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. رحمان نے قرآن کی تعلیم دی, انسان کو پیدا کیا, انسان کو پیدا کرنے کے فوراً بعد کیا ہے, علمہ البیان. بہت بڑی نعمت ہے یہ اللہ کی دی ہوئی, لیکن جتنی بڑی نعمت ہوتی ہے خطرہ بھی اس کا اتنا ہی بڑا ہوتا ہے. ایٹمی انرجی مثال آپ سامنے ہے نا, بہت بڑی نعمت ہے ایٹمی انرجی, بہت بڑی نعمت ہے ایٹمی انرجی, لیکن جتنی بڑی نعمت ہے خطرہ بھی اتنا ہی بڑا ہے. جتنی بڑی نعمت ہوتی ہے اتنی ہی اس کی حفاظت کی جاتی ہے خطرات سے بچانے کے لیے. ایٹمی ری ایکٹر میں اگر ذرا سا لیکیج ہو جائے, روس میں ہوا تھا نا وہ چیرنوبل, کیا تھا وہ, ہو چکا ہے نا. یا یہ جو جاپان میں ابھی جب طوفان آیا تھا اس کے بعد کیا حالت بنی. ابھی کل جو ہمارے یہاں آیا امریکہ کے اندر, یہ جو ہے زلزلہ آیا ایٹمی ریئیکٹر کے اوپر فوراً خطرہ بڑھا نہیں بڑھا؟ فوراً اس کے دیکھ ریکھ میں اضافہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ کیوں؟ نعمت بڑی ہے ایٹمی انرجی، جتنی بڑی نعمت ہے اتنا ہی خطرہ بھی بڑا ہے. کل انسان مارتا تھا لاٹھی سے، ڈنڈے سے، بندوق سے، 10, 20, 25, 50, 100 کو مار لیتا تھا، اب تو کروڑوں کو ایک سیکنڈ میں. زبان اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، مگر خطرہ بھی اس سے اتنا ہی زیادہ ہے. لہذا جتنا خطرہ زیادہ ہوگا اتنا ہی احتیاط کی بھی ضرورت ہے. بس ایک حدیث بیان کر کے فی الحال بحث کو یہیں کے پر ختم کروں، روکوں گا. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، ان اکثر خطایا ابن آدم علیہ السلام فی لسانہ، انسان کی اکثر خطاؤں کا تعلق جو ہے اس کے زبان سے ہے. کان سے آپ کتنا گناہ کر لیں گے، آنکھ سے کتنا گناہ کر لیں گے، لیکن یہ سارے گناہوں، اکثر گناہوں کی جڑ یہی زبان تو ہے. جھوٹ اسی زبان سے بولتے ہیں، تہمت اسی زبان سے لگاتے ہیں، ناجائز آرڈر اسی زبان سے جاری کرتے ہیں، اسی زبان سے احکامات اور یہ جو ہے فرامین جاری ہوتے ہیں، اسی زبان سے باطل کی حمایت کی جاتی ہے. آج یہ بات زیادہ واضح ہو رہی ہے. فرض کیجئے کہ ابھی میں ایک تقریر یہاں سے کروں، پہلے تقریر کرتا تھا تو جو لوگ یہاں بیٹھے رہتے تھے ہماری بات وہیں تک محدود رہتی تھی، آج تو دنیا کے کونے کونے تک پہنچ رہا ہے. انڈیا میں لوگ سن رہے ہیں، پاکستان میں لوگ سن رہے ہیں، امریکہ کے مختلف علاقوں میں، انٹرنیٹ کے ذریعے سے پوری دنیا میں تقریر پھیل رہی ہے. اگر ہم نے ایک غلط بات یہاں سے کہہ دی، اس کا اثر ہاتھ سے یہ کام کر سکتے تھے، آنکھ سے یہ کام کر سکتے تھے، کان سے یہ کام کر سکتے تھے؟ اکثر خطا یا ان اکثر خطا یا ابن آدم علیہ السلام فی لسانہ. امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، ان ھذا اللسان مفتاح کل خیر و شر. یہ زبان جو ہے، جو بولتے جو ہیں، یہ الفاظ بولنا جو نعمت ہے، سب سے بڑی نعمت، یہ ہر اچھائی اور برائی کی چابی ہے، کلید ہے. ہر اچھائی اور برائی کی جڑ یہی ہے. فینبغی للمؤمن ان یختم علی لسانہ کما یختم علی ذہبہ وفضتہ. مومن کو چاہیے کہ اپنی زبان کی اچھی طرح حفاظت کرے، جس طرح سے اپنے سونے اور چاندی کی حفاظت کرتے ہو نا، کہیں ادھر ادھر پڑی نہ رہ جائے تجوری، کہیں یہ جو ہے کھلی نہ رہ جائے. ٹائم پہ کھولتے ہیں نا تجوری کو، جب ضرورت ہوتی ہے زیور نکالتے ہیں اسی وقت نا، اس کے بعد سات تالے میں بند حفاظت کرتے ہیں. اس زبان کو سونے چاندی سے زیادہ قیمتی سمجھو، اسے وہیں کھولو. اس یہ جو ہے تجوری کو جہاں کھولنے کی ضرورت ہے، ہر جگہ اس تجوری کو کھولنا نقصان دہ ہے، یہ جو ہے مضر ہے، اسے کھول دینا ہر جگہ کے اوپر. تو جس طرح سے انسان سونے چاندی کی حفاظت کرتا ہے، اس طریقے سے زبان کہاں کھولیں؟ زبان کھولیں، دو مہمانوں میں جھگڑا ہو گیا ہے، یہ جو ہے ملانے کے لیے، ساس بہو میں جھگڑا ہو گیا ہے، دیورانی اور یہ جو ہے نند میں، وہ یہ جو ہے جٹھانی میں جھگڑا ہو گیا ہے، نند بھاوج میں جھگڑا ہو گیا ہے، کیا کریں وہاں جا کر کے؟ زبان کھولنا ہے نا. تو زبان دو طرح سے کھولی جا سکتی ہے، ایک تو اور آگ لگا دیں اور بڑھا دیں جھگڑے کو، اور ایک یہ ہے کہ دونوں کے درمیان سلو صفائی کا. نہیں نہیں نہیں، وہ تم نے غلط سمجھا، وہ ایسا نہیں کہنا چاہ رہی تھی، ان کا مقصد یہ نہیں تھا. وہ ہم سے بتا رہے، حتیٰ اگر اس مقام پہ جھوٹ بھی بولنا پڑے، حتیٰ اس مقام پہ اگر جھوٹ بھی بولنا پڑے، کہے کے لیے اصلاح ذات البین، دو مومنوں میں اختلافات کو ختم کرنے کے لیے. اختلافات کی آگ کو بھڑکانے کا نام ہے افساد ذات البین، اور اختلافات کو ختم کرانے کی کوشش کرنے کا نام ہے اصلاح ذات البین. تو زبان کو کھولنا کہاں پر ہے؟ اصلاح کے لیے کھولنا ہے، افساد کے لیے نہیں کھولنا ہے. خدمت خلق کے لیے کھولنا ہے، نصیحت کے لیے کھولنا ہے، امر بالمعروف کے لیے، نہیں عن المنکر کے لیے، ذکر خدا کے لیے، نصرت حق کے لیے زبان کو کھولنا ہے. افساد ذات البین کے لیے نہیں، مومن کو ذلیل کرنے کے لیے نہیں، رسوا کرنے کے لیے نہیں، جھوٹ بولنے کے لیے نہیں، غیبت کرنے کے لیے نہیں، تو تقوی کا اثر انسان کی فردی زندگی میں یہ ظاہر ہوگا۔ مولا فرماتے کہ منطقہم الصواب، جب وہ منہ کھولتے ہیں، جب وہ بولتے ہیں، ان کے دہن سے جب کوئی لفظ نکلتا ہے تو وہی لفظ نکلتا ہے جو خدا کو پسند ہے، وہ سارے الفاظ جو خدا کو ناپسند ہیں کبھی ان کے دہن سے نہیں نکلتا ہے۔ دیکھیں اپنی زندگی کا جائزہ لیں کہ پہلے کتنا بولتے تھے، اب کتنا بولتے ہیں۔ پہلے جب ہم بولتے تھے تو ہماری زبان بے قابو تھی، بے لگام تھی، اور اب الحمدللہ ہماری زبان پہ جو ہے لگام لگ چکی ہے، خدائی لگام۔ خداوند عالم سے دعا ہے کہ بار الہ ہم سب کو یہ توفیق عنایت فرما کہ ہماری پوری زندگی میں آثار تقویٰ ظاہر ہوں، جہاں تو ہمیں دیکھنا چاہتا ہے ہم وہیں نظر آئیں، جہاں تو ہمیں نہیں دیکھنا چاہتا ہے وہاں ہم ہرگز نظر نہ آئیں، ہماری زبان سے وہی کلمات نکلیں، وہی جملے نکلیں جو تجھے پسند ہیں، وہیں پر بولیں جہاں تو نے بولنے کی اجازت دی ہے، اور جہاں تو نے ہمیں چپ رکھنا چاہا ہے وہاں ہم خاموش رہ سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔